नजम गए और नाव है इत्रत रसूलुल्लाह की।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फाऊजु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारे सहाबा और इस सिलसिले में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि नाम से वाज़ेह है कि हम इस प्रोग्राम में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की शान व अज़मत का बयान करते हैं, इनकी प्यारी प्यारी सीरत का बयान करते हैं, इनका मुबारक ज़िक्र होता है और इनके वो ख़ास और हसीन लम्हात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुज़रे, हुज़ूर के क़ुर्ब ख़ास में गुज़रे, हम उनका ज़िक्र करते हैं। इस प्रोग्राम में किसी एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला की सीरत पर बाकायदा गुफ्तगू होती है, हमारे मुबल्लिगीन अपना अपना हिस्सा उसमें शामिल करते हैं और सहाबे किराम अलैहिम रिदवान में से किसी एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला की शान मनकबत को बयान करने की कोशिश करते हैं, उनका तारुफ़ ज़िक्र करते हैं, उनका खौफ खुदा ज़िक्र करते हैं, उनका इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाता है, हुज़ूर अली सलातो वसलाम की उनसे मोहब्बत, उनकी सरकार से मोहब्बत, उनका ज़ौक़ इबादत, तिलावत का अहतमाम, उनकी आजज़ी, इनकिसारी, उनकी निजी ज़िंदगी और बहुत कुछ हम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरत पर बाकायदा फ़र्दन फ़र्दन बयान करते हैं। अल्लाह पाक हमें इस सिलसिले की बरकत अता फ़रमाए, आप भी हमारे साथ इस सिलसिले में अव्वल ताखिर शामिल रहें और हमारे सिलसिले में हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरत का बाकायदा जो ज़िक्र किया जाता है उसका मकसद ये है कि हम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरत पर अमल करें, तालीमात पर अमल करें, उनके नक्शे कदम पर चलें और यूँ उनकी तालीमात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, चूँकि वो हिदायत के सितारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनको आसमान हिदायत का सितारा बनाया है, ये चमकते दमकते सितारे हैं, इनकी तालीमात भी रोशन है और इनकी तालीमात पर अमल करने वाले की ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अल्लाह पाक हमें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का फैज़ान नसीब फरमाए। आज भी किसी एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला की सीरत पर हम गुफ्तगू करेंगे, उनका तारुफ़ मैं ज़िक्र करूँगा, नाम भी बताऊँगा, लेकिन इससे पहले आइए दुरूद पाक की एक फ़ज़ीलत हम शामिल सिलसिला करते हैं। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत पहले की एक दास्तान है और ये दौर है फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, मुसलमानों के दूसरे खलीफ़ा सैयदना फ़ारूक़ आज़म हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपके ज़माने में एक पहाड़ के ग़ार से बहुत ख़तरनाक आग लगी और वो शहर की तरफ बढ़ने लगी। इस सिलसिले में सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आग बुझाने का एक सिलसिला शुरू किया और किसी एक नौजवान को मुंतखब किया और उसको अपनी चादर अता फ़रमाई। इस दौर में अगर आग लगे, खुदा न खास्ता कहीं आग लगती है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझाती हैं और इस तरह एक सिलसिला होता है, पानी उस पर डाला जाता है और बुझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये एक अजीब मंज़र था कि आग बहुत ही ख़तरनाक थी। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी चादर अता फ़रमाई और उस नौजवान से कहा कि जाओ आग बुझाओ, और वो भी कमाल की हस्ती थे, वो फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने की चादर लेकर आग के करीब जाते हैं और उस आग पर चादर को डालते हैं, गोया कि उसको दूर करने की कोशिश करते हैं चादर के ज़रिए, तो वो आग बुझती हुई पीछे हटना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि ये आग के पीछे पीछे जाते हैं और आग जहाँ से आई थी वहीं वापस चली जाती है। जिस गार से आग लगी थी और शहर की तरफ बढ़ रही थी, ये उसी गार की तरफ आग को बुझाते हुए उस गार के अंदर दाखिल हो जाते हैं और आग को बुझाकर बारगाह फ़ारूकी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर होते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नौजवान, हमने तुम्हें इसी दिन के लिए छुपा के रखा हुआ था।
अल्लाह,
ये कौन थे, क्या अजीम शान इनका किरदार था, और ये आपकी करामतों करामतों में से एक करामत जिक्र की गई है। और आपकी सीरत के हवाले से हज़रत सैयदना तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये कोई और शख्सियत नहीं थे बल्कि सहाबी रसूल थे रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सैयदना तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आज इंशा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इनकी सीरत पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, इनका जिक्र मुबारक होगा। हमारे साथ हमारे मुबल्लिगीन भी हैं, एक तरफ हमारे यूसुफ़ अत्तारी मदनी भाई भी हैं। यूसुफ़ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से माशाल्लाह। ماشاء اللہ. اور ایک طرف ہمارے وقار اتاری مدنی بھائی بھی ہیں. ماشاء اللہ وقار بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے, ہمارے تمام ہی ناظرین کو اس کی برکت عطا فرمائے. اول تاخیر اس سلسلے میں شامل رہیں, اللہ نے چاہ تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انوکھی سیرت آپ سنیں گے اور انوکھے واقعات ان کے آپ سیرت کے حوالے سے سنیں گے انشاءاللہ. اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذکر کی طرف, لیکن پہلے آئیے صحابہ کرام علی مردوان کی شان و عظمت پر ہم نعرے لگاتے ہیں. ہر صحابی نبی
جنتی جنتی,
حضرت صدیق بھی
جنتی جنتی,
اور عمر فاروق بھی
جنتی جنتی,
عثمان غنی
جنتی جنتی,
فاطمہ اور علی
جنتی جنتی,
چار یاران نبی
جنتی جنتی
ہیں, حسن حسین بھی
جنتی جنتی,
امیر معاویہ
جنتی جنتی,
اور ابو سفیان بھی
جنتی جنتی,
ہر زوجہ نبی
جنتی جنتی
ہیں, صحابیات بھی
جنتی جنتی,
ہر صحابی نبی
جنتی جنتی
جنتی جنتی. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقار بھائی میرے آپ کی طرف بڑھوں گا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ تو میں نے ذکر کیا اور ان کی شان منقبت میں اپنا حصہ بھی ملایا. آپ ان کا ابتدائی تعارف اگر ذکر فرمائیں, حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی تعارف.
الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآداب, اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے مختلف اوصاف ہیں.
ماشاء اللہ.
کسی صحابی میں کون سا رنگ ہے, کسی صحابی میں کون سا رنگ ہے, اپنی اپنی جو ہے ان کی خوشبوئیں ہیں.
سبحان اللہ.
اور یہ جو صحابی ہیں جن کا ذکر خیر آج ہم کرنے لگے, یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کو روشن منور کر دیا.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
واقعہ اس کا کچھ یوں ہے, اس کے بعد ان کا نام اور نسب کی طرف بھی جائیں گے, کہ ملک شام سے تاجروں کا ایک قافلہ چلا.
صحیح.
اور چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچا, مسجد نبوی میں پہنچا, اور ساتھ میں ان کے جو ہے کچھ اور بھی افراد تھے, ایک غلام بھی ساتھ میں تھا. تو جب یہ مسجد نبوی میں پہنچا نا, تو وہاں پہلے معمول یہ تھا کہ کھجور کے پتے جلا کر جو ہے آگ روشن کی جاتی تھی,
تاکہ نمازی بآسانی آگے نماز پڑھ سکے,
اس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ سکیں یا تلاوت کر سکیں, عبادت کر سکیں مسلمان. تو پہلے معمول یہ تھا.
اچھا,
آج یہ ہوا کہ یہ اپنے ساتھ جو لے کر آئے تھے کندیلے, فتیلا, وہ جو بٹی کی ڈوری ہوتی ہے وہ, تیل, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لے کر آئے. غلام کو حکم دیا کہ جو ہے وہ فانوس کے ساتھ اس کو لٹکا کر آپ باندھ دیں. اور پھر جیسے جمعرات کا یہ دن تھا, تو جیسے ہی غروب آفتاب ہوا, تو غروب آفتاب ہوتے ہی غلام کو حکم دیا, تو غلام نے کندیل کو روشن کر دیا.
اللہ اکبر.
اچھا, اب جو پہلے کا منظر تھا, وہ پہلے کا منظر جو ہے وہ آگ روشن ہوا کرتی تھی.
صحیح.
حضور کے پتے جلتے تھے اور آگ روشن ہوتی تھی. آج کا جو منظر تھا نا, وہ پیار مدنی چین کے ناظرین, بہت پیارا منظر.
واہ واہ سبحان اللہ.
اور ایسا خوبصورت منظر کہ مسجد نبوی جو روشن ہو گئی.
واہ واہ.
اور کندیلے روشن ہے, بہت پیارا سا منظر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو چہرے پہ خوشی کے آثار.
اللہ اکبر.
پوچھا صحابہ کرام سے, یہ مسجد میں روشن کس نے کر دی ہے؟
اللہ اکبر.
تو نام لیا گیا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد کو روشن کیا.
سبحان اللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے, ان کو دعا سے نواز دیا.
سبحان اللہ.
اور ارشاد فرمایا, اے تمیم داری, نورت الاسلام, کہ تو نے جو ہے اسلام کو روشن کر دیا.
اللہ.
یعنی حالانکہ روشن کیا تھا مسجد کو, لیکن مسجد کو روشن کرنا گویا فرما رہے ہیں کہ تو نے اسلام کو روشن کر دیا.
واہ واہ واہ. سبحان اللہ.
پھر جب یہ جو ہے دعا دی آپ نے, اس کو فرمایا, یہ تعریف آپ نے فرمائی, تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست دعا دی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ.
اللہ,
اللہ تبارک و تعالی تمہاری دنیا بھی روشن کر دے, تمہاری آخرت بھی روشن کر.
اللہ.
اچھا, اب یہیں پر ہی بس نہیں ہوئی استاد صاحب, یہاں پہ بس نہیں ہوئی, بلکہ کیا کہا آگے, ارشاد فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی, یعنی جو ابھی باقی بچی ہوتی, باقی ساری نکاح ہو گئے تیرے, تو اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں لزوجتکہا, کہ میں جو ہے تم سے اس کا نکاح کر دیتا.
سبحان اللہ.
اب وہاں پر
سبحان اللہ
وہاں پر موجود تھے نوفل بن حارث بن عبد المطلب, یہ وہاں موجود تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کی کہ میری جو ہے ایک صاحبزادی ہیں جن کا نام جو ہے وہ ام المغیرہ, ان کا جو ہے وہ نام ہے.
صحیح.
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ ارادہ رکھتے تھے تو آپ میری بیٹی کے ذریعے اس ارادے کو تکمیل کر تک پہنچا دیں.
سبحان اللہ.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس کے اندر ان کا نکاح ان سے فرما دیا.
واہ واہ واہ. سبحان
اللہ. یہ ہیں وہ صحابی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچائی.
سبحان اللہ.
ایسی زبردست خوشی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا.
سبحان اللہ.
اور اپنے دلی جذبات کا کس انداز میں اظہار فرمایا کہ میری اگر کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہارا نکاح جو ہے وہ اس سے کر دیتا.
پھر دعا وقار بھائی کتنی پیاری دی, اور انہوں نے کام بھی تو اتنا پیارا کیا نا. یعنی اس سے پہلے کبھی روشنی اس طرح نہ ہوئی کہ قندیلے نہیں جلائی گئی مسجد نبی شریف میں, اس طرح روشنی نہیں کی گئی. تو انہوں نے ایک انوکھا کام کیا,
نیا کام,
یہ بھی بہت پیارا کام کیا نا کہ آپ نے روشنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سے نوازا. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسجد
روشن
کی خدمت کرنے والوں سے سرکار بھی محبت کرتے ہیں.
محبت فرماتے
ہیں. جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں اپنے تن من دھن سے, دل جان سے کوشش کرتے ہیں, خواب اس کی لائٹنگ کے حوالے سے ہو, اس کی تعمیرات کے حوالے سے ہو, تو یقیناً یہ اسلام کے قلعے ہیں. مسجد, ممبر و محراب, یہ اسلام کے قلعے ہیں. جو اس کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں. اور باقاعدہ حدیثوں میں مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں اپنا حصہ ملاتا ہے, مضمون حدیث پاک کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مساجد کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نورت الاسلام, تو نے اسلام کو روشن کر دیا, اور اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت میں روشنی عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی دعا سے نوازا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں ان کا نکاح آپ سے کر دیتا. اللہ اکبر, کیا شان پائیے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضور آپ یہ ارشاد فرمائے, یوسف بھائی یہ داری ان کے نام کے آگے لگایا جاتا ہے تمیم داری, تو داری کہلانے کی وجہ اور ساتھ ہی ان کا قبول اسلام کا اگر کوئی واقعہ ہو, یا اسلام انہوں نے کس طرح قبول کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمارے وقار بھائی نے جو تعارف پیش کیا ہے اس میں آپ نے بھی گفتگو کی بہت ہی پیاری, تو ایک جو نقطہ بہت ہی واضح ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمایاں وصف ہے اور ہمارے لیے تعلیم بھی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس پر اس کی حوصلہ افزائی اپریشیٹ کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آگے مزید اس کا نیکیاں کرنے کا اور اچھے کام کرنے کا جذبہ بڑھے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی نیکی کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کا مال پیش کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ دعاؤں سے نوازا. یوں ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان صحابہ کرام کے فضائل آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں.
سبحان اللہ.
کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات کی تربیت ہی ایسی کی ہے.
واہ واہ.
کہ یہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر کے, اس کی روشنی حاصل کر کے دنیا کے اندر اس کی روشنی کو پھیلاتے ہیں.
سبحان اللہ.
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرما رہے کہ میرے یہ صحابہ جن کی میں نے تربیت کی ہے یہ اس آسمان کے ستاروں کی طرح سے.
سبحان اللہ.
یعنی صحابہ کرام کو ستاروں کی طرح سے فرما دیا. تو ایک بہت ہی نمایاں وصف یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی عرض کرنا چاہوں گا, اگر آپ کے بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, تلاوت قرآن کرتے ہیں, تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بھلائیوں میں, نیکیوں میں اضافہ کریں. یہاں پر ہوتا ہے گناہوں پر اپریشیٹ کیا جاتا ہے,
استغفر اللہ,
برائیوں پر اپریشیٹ کیا جاتا ہے, حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, نیکیوں پر اپریشیشن ہی نہیں ہے.
صحیح.
نیکیوں پر کوئی جو ہے کوئی کسی نے گانا گا لیا تو تالیاں بج کر جو ہے گانا گا لیا تو تالیاں بجا کر اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. قرآن کریم ختم کر لیا کسی نے, قرآن پاک کی تلاوت کر لی, نماز پڑھتا ہے بچہ, تو اس کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نیکیوں میں اضافہ چاہتے ہیں بچوں کی, ہم چاہتے ہیں ان کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہو, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے کو اپنائیں. اور اپنے آقا علیہ السلام کتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو میں نکاح کر دیتا.
اللہ,
یعنی اس سے بڑی فضیلت کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے ان کو وابستہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم صحابی ہیں, اور آپ نے بہت خوبصورت بات اسٹارٹ میں کی تھی کہ تمام صحابہ کرام کی الگ الگ خوشبو, نمایاں اوصاف ہیں, نمایاں ان کے اوصاف اور خصوصیات ہیں, تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جس جو آپ ہی کو ملی ہیں, کسی اور کو اس میں سے حصہ نہیں.
تو خصوصیات ہیں جبھی تو آپ کی خصوصیات,
ابھی آپ کی خصوصیات ہیں, اسی لیے وہ خصوصیات ایسی ہیں کہ کسی میں ہی نہیں. خاصا اسی کو کہتے ہیں کہ ما یوجد فی ہی ولا یوجد فی غیری.
صحیح.
اچھا, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا نام بیان کیا گیا ہے, ابو رقیہ تمیم بن اوس داری.
ٹھیک.
ابو رقیہ تمیم بن اوس داری. اور آپ کو خیر اہل المدینہ کا لقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا.
سبحان اللہ.
خیر اہل المدینہ, فرمایا مدینہ میں سب سے بہترین انسان جو ہے وہ تمیم داری ہے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تو آپ کے لفظ, آپ کے نام کے ساتھ جو داری لگتا ہے, اس کے بارے میں دو اقوال ہیں, یا تو آپ کے یعنی نسب کے اندر کوئی اعلیٰ اقدار کا شخص تھا جس کا نام تھا عبد الدار, یا پھر دار نام کا کوئی شخص گزرا تھا جس کی نسبت سے آپ کو جو ہے وہ داری کہا جاتا.
اعلیٰ اقدار مطلب
جی,
اعلیٰ اقدار.
اعلیٰ اقدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ کردار کا مالک.
کردار, اچھے
یعنی
کردار.
بہت عظیم کردار کا کوئی مالک تھا.
صحیح.
جن کی شہرت بہت زیادہ تھی.
صحیح.
تو ان کی وجہ سے پھر ان کے جو نسب کے اندر یہ سلسلہ رہا, اور انہی کا نام جو ہے ان میں استعمال کیا جاتا تھا.
صحیح.
جیسے ہاشمی ہے, اب ہاشمی نام استعمال ہوتا رہتا ہے نا نیچے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے اندر آتا ہے تو پھر جو ہے وہ آگے ہاشمی سلسلے میں وہ نام لگتا رہتا ہے. تو اگر کسی نسب کے اندر کوئی اس طرح اعلیٰ کردار کا شخص گزرتا ہے تو اس کی نسبت سے پھر وہی لوگ وہ نام آگے اس کے نسب کے لوگ اس کو استعمال کیا کرتے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے, غیر مسلم تھے, اور آپ عطر فروش تھے.
ٹھیک.
اچھا, آسمانی کتابیں بھی آپ کو کافی علم تھا اس کا, مہارت بہت زیادہ تھی.
صحیح.
اسلام کے بارے میں پڑھتے رہتے تھے, اسلام کی محبت تو ان کے دل میں تھی ویسے کافی. اسلام کے بارے میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کافی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا.
صحیح.
ہوا یہ کہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے.
صحیح.
یعنی عطر کا کام کیا کرتے تھے, تو مختلف ان کو جو ہے سفر بھی پیش آیا کرتے تھے. ایک بار سمندری سفر پر جا رہے تھے, جہاز پر تھے, بحری جہاز پر, کچھ ساتھی بھی تھے ساتھ میں, طوفان وغیرہ آیا اور اس کے بعد وہ لوگ ایک سنسان قسم کے جزیرے پر پہنچ گئے. یعنی غلام محی الدین بھائی, یہ آپ کی سیرت کا ایک ایسا نمایاں وصف اور ایک ایسی زبردست بات اور واقعہ ہے جو آپ کے قبول اسلام کا سبب بھی بنا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیب کی خبریں دی تھیں ان کی تصدیق بھی اسے ہو گئی.
واہ واہ واہ.
اللہ اللہ.
یعنی یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ درپیش ہونے کے لیے جا رہا ہے جزیرے پر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعات, وہ تفصیلات اور وہ باتیں اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں فرما چکے ہیں.
واہ واہ.
ہوتا یہ ہے کہ وہ پہنچتے ہیں وہاں پر تو ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی مخلوق اس جزیرے پر نظر آتی. بڑے بڑے موٹے موٹے بال ہیں, عجیب سی آنکھیں ہیں, عجیب سا حلیہ ہے. دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کون ہے. اچھا, ابھی آپ اسلام قبول نہیں کیے آپ نے. وہ اس سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے اس نے تھوڑا سا تعارف ان کا بیان کر دیا. یہ اور حیران رہ گئے کہ ہمارے بارے میں کیسے جانتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اندر چلیے, آپ کو اندر جو ہے نا وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں. وہ کوئی جگہ بنی ہوئی تھی, اس کے اندر چلے گئے تو دیکھا کہ بہت ہی لحیم شہیم قسم کا آدمی نما, بڑا خطرناک قسم کی مخلوق, اور قید ہے, زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. جب اس سے گفتگو ہوئی, ایک تفصیلی واقعہ ہے, ہم اس کو مختصراً کریں گے, کہ جب اس سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا وہ دجال ہے.
اللہ اکبر.
اللہ اللہ.
دجال.
دجال ہے جس کے بارے میں کئی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں.
صحیح.
اس کے اوصاف بیان کیے, اس کا حلیہ بیان کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دجال کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا, سوائے جو ہے مکہ مدینے میں نہیں جا سکے گا. اچھا, اس نے وہ ساری باتیں بتائی نا کہ بھائی اسی طریقے سے جو ہے میں مکہ مدینے کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جاؤں گا, اور اسی طریقے سے میں یہ کام کروں گا. جو نبی کریم علیہ السلام نے بتائی تھی وہ ساری باتیں اس نے کی, اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی جس نے باتیں کی, تو اس سے جو آپ نے اسلامی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا اسلام کے بارے میں, آقا علیہ السلام کے بارے میں, تو وہ تصدیق بھی ان کے ذہن میں ہوتی چلی جا رہی تھی. اب جب آپ وہاں سے واپس آئے نا, تو واپس آنے کے بعد 9 ہجری میں تقریباً اپنے قبیلے کے 10 افراد کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر صحابہ کرام کو جمع کیا, اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو, میں تمہیں جو باتیں بتایا کرتا تھا دجال کے بارے میں تمیم داری اس کی تصدیق کر کے آئے۔
اللہ اکبر، اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ علم دیا،
بے شک بے شک،
ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جانتے بھی ہیں، خبر بھی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی جہاں تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، آپ علیہ السلام اس علم کا اظہار بھی فرمایا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو باتیں دجال کے بارے میں فرمائی ہوئی تھی صحابہ کرام سے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق بھی آ کر کرتے ہیں اور اسلام بھی قبول کر لیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر صحابہ کرام علی مردوان کو سرکار نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو میں نے تمہیں پہلے بیان کر دی ہیں، اور یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مل کر آئے اور آپ نے کچھ سوالات جوابات، بڑا طویل واقعہ ہے، اور پھر اس طرح آپ مسلمان ہوئے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دجال یہ قرب قیامت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو دجال باہر آئے گا، ظاہر ہوگا، اور پھر اس طرح وہ فتنہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے فتنے سے بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سورہ کہف پڑھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ سورہ کہف پڑھیں، کہ جو ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دجال کا فتنہ بڑا سخت ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہاں تک علماء نے بیان فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سورہ کہف پڑھنے کی تلقین اور تعلیم ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہمیں حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ یقیناً نیکیاں کرتے رہیں گے، عبادت میں لگے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائیں گے۔ سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا میں اپنے ایمان کی پرواہ نہیں، شدید خطرہ ہے کہ وقت نزاع، مرتے وقت اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جائے، چھین لیا جائے، تو اپنے ایمان کی ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے، اور ایمان کا تحفظ ہے نیک اعمال میں، نیک صحبت میں، اچھی صحبت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے، اس اچھی صحبت سے وابستہ رکھے۔ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جہاں محبت کا جام بھر بھر کے پلایا جاتا ہے، وہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر صحابی کو محبت ہے، اور صحابی اسی لیے صحابی ہے کہ انہوں نے ٹوٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر، سب سے بڑھ کر، اپنی جان و مال سے بڑھ کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور اسی لیے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم ان کے جو ہے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی منقبتیں پڑھتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ نے کی ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے محبت کی ہے اس کی بھی مثال ایک بیان کی گئی ہے، اور اس کی بھی شان نرالی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے، اچھی سچی پیاری عملی محبت تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا ایک انداز یہ بھی تھا وقار بھائی، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں ہدایا یعنی تحائف، تحفے پیش کیا کرتے تھے، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایسا واقعہ آپ ذکر فرمائیں۔
جی، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخصیت کا یہ جو پہلو ہے، یہ اس پہلو کے اندر بھی آپ منفرد ہیں۔
اچھا،
یعنی ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دل کے بڑے سخی تھے۔
ماشاء اللہ،
ویسے کتابوں میں یہ لکھا ہے، جیسے عزد الغابہ کے اندر جو ہے علامہ ابن عصیر جزری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس بات کو کہ وضع کے اعتبار سے بھی اور شکل کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے آپ خوش وضع تھے اور خوش لباس تھے اور خوش شکل تھے۔
واہ واہ،
یعنی خوبصورت تھے اور خوب سیرت تھے، اور خوب سیرت کے ساتھ جو لباس کے اعتبار سے بات کریں تو وہ بھی اعلیٰ ترین اور بہترین انداز کے اندر خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ وصف بھی آپ کا تھا کہ آپ جو ہے تحائف پیش کیا کرتے تھے نا، اور اب چونکہ ایک تو ہوتا نا کسی عام کو تحفہ دینا، اس کے مومن کے دل کو خوش کرنا، یہ خوش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو۔
واہ واہ،
تو دو اس طرح کے آپ کی سیرت کے پہ ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت ہی قیمتی ترین گھوڑا الورد اس کا نام تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے وہ قیمتی ترین گھوڑا جو ہے پیش کر دیا۔
صحیح۔
ایک دوسرا جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ جو ہے منقع، جو بڑی والی کشمش ہوتی ہے،
بڑی کشمش
تو وہ جو ہے آپ نے تحفے میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔
سبحان اللہ،
زندگی کے یہ دو آپ باتیں آپ کے حوالے سے ملتی ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ویسے تو سب کچھ حضور پر قربان،
جی ہاں،
لیکن ظاہری طور پر جو کچھ ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں کہ ملا بھی تو سرکار کے صدقے میں، جو کچھ ملا، جتنا ملا، جب بھی ملا، ان کے صدقے میں ملا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم نعمت بنایا ہے کہ اللہ، اے محبوب، میں دینے والا ہوں اور تم تقسیم کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے لیکن دیتا اپنے محبوب کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے تقسیم ہوتا ہے پوری امت کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نعمت ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کیا عطا فرمایا؟ حضور آپ کو ذکر فرمایا.
بات ہے، کیا بات ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر زندگیوں کے پہلوؤں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کو اگر کوئی مشکل ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی حاجت ہوتی تھی، واقع علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یعنی دینی مشکلات ہوتی ہیں، دینی حاجات ہوتی ہیں، دنیاوی حاجات ہوتی ہیں، وہ مانگتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھے.
واہ،
سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں وہی صحابہ کرام والا ہی عقیدہ سکھایا ہے، خدا خدا کا یہی ہے
در،
نہیں اور کوئی مفر مقر. تو وہاں سے ہو، یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ بیت اللحم گاؤں جو ہے نا، جو فلسطین کے پاس ہے، آپ مجھے وہ عطا فرما دیجیے.
پورا گاؤں،
پورا گاؤں عطا فرما دیجیے. اور حیرت کی بات یہ ہے، غلام محی الدین بھائی، ابھی تو اسلام پھیل رہا ہے،
ٹھیک ہے،
ابھی تو اسلام کی تعلیمات آہستہ آہستہ دنیا میں جا رہی ہیں،
ٹھیک ہے،
وہ ملک ابھی اسلام کے زیر تسلط نہیں آئے ہیں، اسلامی حکومت وہاں پر نہیں آئی ہے، اور اس وہاں پر اس ملک کے اندر گاؤں مانگ رہے ہیں.
مجھے
گاؤں عطا فرما دیجیے. بظاہر تو ناممکن سی بات تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک دستاویز، جو بھی اس وقت انداز تھا مالکانہ حقوق دینے کا، فرمایا بھائی یہ لے کر آؤ. دستاویز تیار کر کے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کر دی.
اللہ اکبر.
اب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تک وہ رہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دور مبارک آیا، اور خلیفہ دوم، اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ بڑا پیار کیا کرتے تھے حضرت تمیم داری رضی اللہ، جیسے آپ نے خیر علی المدینہ کا لقب بھی دیا، اور جو واقعہ آپ نے ہی سنایا ہے کہ بھائی وہ
تمہیں چھپا کے رکھا،
میں ہم نے تو تمہیں چھپا کر ہی اسی لیے دن کے لیے رکھا، یعنی کسی کو پہلے فضائل اتنے معلوم نہیں تھے جو اس وقت آپ کی اتنی فضیلت. تو وہ حضرت عمر، اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، ملک شام فتح ہو گیا،
ٹھیک ہے،
اور وہ تمام کی تمام جو زمینیں تھیں وہ اسلام کے زیر تسلط آ گئی،
ٹھیک ہے،
اور اسلامی حکومت،
اسلامی نظام آ گیا سارا،
اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اسلامی نظام قائم ہو گیا. اب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد پوری ہو گئی، آپ کی خواب کی تعبیر پوری ہونے والی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دستاویز لے کر پیش کر دیتے ہیں کہ حضور یہ دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو ہے یہ دستاویز دی ہے، اور یہ بیت اللحم جو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت
گاہ، ٹھیک ہے.
اچھا آپ فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ چاہیے. اب بظاہر تو یہ متصور نہیں ہے کہ ان کو کوئی دنیا کی جاگیریں چاہیے تھیں، کوئی زمین چاہیے تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے، وہ ایک مقدس جگہ ہے، برکتیں لینے کا ان کا ایک ذہن ہو. تو حضرت عمر کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جب وہ دستاویز پیش کرتے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھنے کے بعد اس کی تصدیق کی، اور بیت اللحم گاؤں جو ہے وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دی.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
جی یہاں پر ایک بڑی زبردست بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دستاویز دیکھی، اس میں عمل بھی کر لیا.
صحیح.
یہ تو نہیں فرمایا کہ یار یہ تو سرکار کے دور کی بات تھی، اس وقت تو نہیں تھا نا، ٹھیک ہے ہم کیسے دیں ابھی، یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ حضور کی رضامندی ہے اور حضور نے تصدیق کر دی ہے، تو حضور کی رضا مندی پر تو خدا بھی ان کی رضا کو پورا کر دیتا ہے.
اللہ اکبر.
یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا مندی ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعمتیں تقسیم فرماتے ہوئے جہاں سے بھی گزر جاتے تو رحمت لکھنے والا فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، بھئی کسی کو جنت عطا فرما دی، کسی کے گناہوں کو معاف کر دیا، کسی کے اوپر کچھ حلال تھی اس کو حرام فرما دیا، کسی کے اوپر حرام تھی اس کو حلال فرما دیا، دنیا کی نعمتیں تقسیم فرما رہے ہیں، آخرت کی نعمتیں تقسیم فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور کی مراد کو پورا کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جو اس کو پورا نہ کر سکیں؟ تو یہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ یہ دیکھیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پر تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل فرمایا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک.
فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها.
سبحان اللہ،
یا رضا مندی ہے نا، ہم قریب ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا موجود ہے.
واہ واہ.
سو آقا علیہ السلام کی رضا مندی پر تو اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کو یعنی اگر کوئی نعمت دینی ہے تو دے دیتا ہے, حضور جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ حضرت عمر کے پاس آتے ہیں, جب دستاویز پیش کرتے ہیں, حضرت عمر نے دیکھا اور وہ گاؤں حضور کی مراد کو پورا کر دیا, حضور کی تصدیق پر عمل کرتے ہوئے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو گاؤں عطا فرما دیا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جی
یہ بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت عطا کر سکتے ہیں اور جنت کا گھر عطا کر سکتے ہیں تو پھر یہ تو دنیا کی چیز, دنیا کی زمین ہے, دنیا کا گھر ہے, تو جب وہ جنت کی چیز, وہ صحابی رسول کا جو واقعہ سالو کا مرافقت فی الجنہ
حضرت ربیع اسلمی,
جی ربیع بن اسلمی کا, تو آپ کا پڑوس ہے یہ آقا کریم, تو کہا کہ بھائی جو ہے نا وہ یہ کام کر لو تو یہ مل جائے, تو وہ جی تو جب جنت کا گھر مل سکتا ہے اور جنت مل سکتی ہے تو پھر یہ کیا چیز ہے,
جب اعلیٰ نعمت عطا فرما سکتے ہیں تو دنیا تو ادنا ہے نا ایک اعتبار سے, جنت کے اعتبار سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو قاسم نعمت ہیں, دنیا اور آخرت کی نعمتیں آپ تقسیم فرمانے والے ہیں. اور پھر مدنی چینل کے ناظرین, بڑا ہی خوبصورت موضوع چل پڑا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا, اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے اور ارشاد فرمائے کہ محبوب جس کو چاہو دو, جس سے چاہے لو, جس سے چاہے روک لو, کوئی حساب کتاب نہیں, آپ کو سب کچھ دیا گیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب ملا, دنیا و آخرت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑی نرالی ہے, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا ایک گاؤں, اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ابھی دور دور تک کوئی فتح کا مطلب بظاہر نشان نہیں ہے اور اس طرح کوئی صورت نہیں ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے اور اس وقت یہ ملک شام فتح ہوتا ہے اور اسلامی نظام ہوتا ہے. پھر یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گاؤں ان کی دستاویز دیکھ کر, وہ ڈاکومنٹس دیکھ کر ان کو عطا کرتے ہیں. اسی طرح حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ کسریٰ کے سونے کے کنگن لائے گئے, تو آپ یہ ہجرت کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ لے, تو یہ سینے تک دھنس گئے, تین مرتبہ ایسا ہوا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ, میں تو تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ اس وقت تو انہوں نے بات سنی, پھر یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور کیسر و کسریٰ کی حکومت جو ہے ختم ہوئی, تو اس وقت جو کسریٰ کے کنگن تھے وہ لائے گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے, تو آپ کو وہ حدیث پاک یاد آئی اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبی خبر یاد آئی کہ جو آپ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی تھی, آپ نے حضرت سراقہ بن مالک کو بلایا اور وہ سونے کے کنگن ان کو عطا فرمائے. اور یہ وہی بات جو یوسف بھائی نے کی کہ جس کے لیے جو چاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما دیں, حالانکہ سونے کے زیورات کا استعمال مرد پر حرام ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز رکھا, کیونکہ آپ قاسم نعمت ہیں اور شارع شریعت ہیں, شریعت کو مشروع کرنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ پاک رضا چاہتا ہے تو رضا کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, جس کو خوش کرنا ہو, جس کو راضی کرنا ہو, اس کو اختیار بھی دیا جاتا ہے, اس کو پاور دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مختار کل بنایا, آپ کو کامل اختیار دیا گیا اور آپ امت کو نواز رہے ہیں, آج تک نوازتے ہیں. وصال اقدس ہو گیا, اتنے عرصہ گزر گیا, لیکن فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واقعات بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے محدثین کے کہ جن کے خواب میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد حاصل کی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. وقار بھائی, آپ میں ایک بڑا خوبصورت وصف تھا, وہ تھا اصلاح امت, اور یہ اس اصلاح امت کا جذبہ, اسی کی وجہ سے یہ جو آخری امت ہے بہترین امت قرار دی گئی جی, کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے, برائی سے منع کرتی ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ اس امت کا, آخری امت کا بہترین وصف ہے. اور یہ وصف اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرمائے وہ بھی بڑے بہترین لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کی سیرت کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی, آپ ارشاد فرمائیں.
جی, اصلاح امت,
سبحان اللہ,
یہ واقعی اللہ جسے نصیب کر دینا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. اصلاح امت کا جذبہ ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً صحبت اور تربیت کا ہی اثر ہے, جو اصلاح امت کا جذبہ آپ کے دل کے اندر موجود تھا. اور آپ جو ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ حضور, میں چاہتا ہوں کہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے تو میں اس میں جو ہے وہ کچھ بیان کروں.
اچھا, ماشاءاللہ.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کیا بیان کریں گے؟ کہا میں قرآن پڑھوں گا، لوگوں کو قرآن سناؤں گا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں گا، ان کو نیکی کی طرف مائل کروں گا، ان کو گناہوں سے بچاؤں گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بھائی یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے، تو اجازت عطا فرما دی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جمعہ کا دن جب آتا تو آپ بیان کرتے رہتے، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لاتے، جمعہ کی نماز پڑھاتے۔ تو یوں ایک انداز رہا۔ اچھا، آپ کی زندگی میں جو ہے یہ ایک بیان آپ کا چلتا رہا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، پھر کہا کہ مجھے جو ہے اور بیان کرنے کی اجازت دیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ اجازت دی۔ اب ایک اور دن مقرر ہو گیا، اب ہفتے میں دو بیان آپ کے ہوتے۔
سبحان اللہ،
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد زمانہ آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو پھر جب ان کا زمانہ آیا تو ان سے آپ نے اجازت طلب کی کہ مجھے آپ ایک اور بیان کی اجازت دے دیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت فرمائی، تو پھر ہفتے میں تین بیان جو ہے آپ کیا کرتے تھے۔ اصلاح امت کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کی جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے انفرادی کوشش کے ذریعے، لوگوں کا ذہن بنا کے ساتھ ان کے بیٹھ کے ان کو اصلاح کی طرف، نیکی کی طرف ان کو مائل کرنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، نیکی کرنے کا ذہن بنانا ہے، یہ ہوتا ہے انفرادی طریقہ۔ اور ایک ہوتا ہے اجتماعی طریقہ۔ تو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، یقیناً انفرادی بھی اختیار کیا ہوگا، اور جو ہے وہ یہ طریقہ جو کتابوں میں مذکور ہوا ان کے اجتماعی طریقہ بیان ہوا کہ لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کی جائے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس اجتماعی طریقے کے اندر کسی کو فیل بھی نہیں ہوتا، یعنی ایک مجموعی طور پہ کلام ہو رہا ہوتا ہے، مجموعی طور پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور جو بندہ سننے کے لیے آ کے بیٹھ جائے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے یا وہ نیکی نہیں کر پاتا ہوتا، تو فائدہ پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دل کے چوٹ بھی نہیں پہنچتی، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے ہی جو ہے وہ کہا جا رہا، اس کو ایسا فیل نہیں ہوتا، اور وہ اپنی اصلاح کی بات جو ہے وہ لے لیتا ہے، اسے قبول کر لیتا، عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ایسا جذبہ ہے مدنی چل کے ناظرین، اللہ کرے کہ یہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ آج جو امت ہے وہ گناہوں کی طرف جا رہی ہے، گناہوں کا سیلاب اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اگر ہم اپنے علاقے کے اندر ہی غور کریں تو مسجدیں ماشاءاللہ بڑی بڑی مسجدیں بعض اوقات موجود ہوتی ہیں، نمازی کتنے ہوتے ہیں، ایک صف دو صف یہ نمازی ہوتے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم پڑھنے والے دیکھیں جناب، پورا علاقہ جو ہے بھرا پڑا ہے مسلمانوں سے، لیکن قرآن کریم درست پڑھنا جانتے کتنے ہیں؟ تو قرآن کریم کون سکھائے گا؟ تو اس طرح اور چیزوں میں دیکھ لیں کہ نیکی کرنے کا جو ریشو ہے یہ آپ کو کم ملے گا، اور گناہوں کا ریشو یہ آپ کو زیادہ مل جائے گا۔ آپ ایک گناہوں کا بازار لگا لیں، اس کے بعد وہاں رش دیکھیں، کتنا رش جو ہے خود بخود، بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن نیکی کا کام کروانا ہے تو پھر آپ کو جو بلانا بھی پڑے گا، اس کے گھر جانا بھی پڑے گا، اس کے ذہن دماغ بنانا بھی پڑے گا، اپنا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، وقت بھی دینا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گی، اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے وہ اس بندے کی اصلاح کا سامان۔
کسی نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا تھا کہ سردی میں مسجد جانا مشکل ہے، مری جانا آسان ہے، یعنی گھومنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے ٹھنڈی جگہ پر جانا بڑا آسان ہو گیا،
ایسا ہی ہے،
اور مسجد جانا بڑا مشکل ہو گیا، حالانکہ مسجد میں اس کی گیزر کی سہولت بھی موجود ہے، گرم پانی دستیاب ہے۔ پھر مسجد میں ایسا نہیں ہوتا کہ کھلے صحن میں فجر کی نماز ہو رہی ہو، باقاعدہ مسجد میں اندر کی طرف فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، زیادہ سردی ہو تو بعض اوقات دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن عام نمازوں میں ہماری یہ حالت ہوتی ہے، جو مطلب عام نمازوں سے مراد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ جو بآسانی بندہ پڑھ سکتا ہے کہ اس میں جاگ رہا ہوتا ہے،
پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہے، وہاں جائیں گے تو دو ڈھائی تین لاکھ روپے فیملی کو لے کے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے آرام سے خرچ ہوں گے اگر پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں۔
اب مطلب جانے کا مشورہ نہیں دے رہے، یہ ایک چوٹ کرنے کے لیے میں نے عرض کیا ہے۔
جی جی،
تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا مسجد جانا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ اتنی سہولتیں موجود ہیں۔ اور واقعی آپ نے صحیح بات ارشاد فرمائی کہ نیکیوں کا ریشو کم ہو گیا ہے اور گناہوں کا بڑھ گیا ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات ہمارا کیا ہے، ہمارا مقصد حیات، ہماری زندگی کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یقیناً رزق حلال کمانا یہ ایک ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ضروریات کو جو مقصد بنا لیتا ہے پھر اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور جو اس مقصد میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا بھی سارے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی تمام فکروں کو جمع کر کے ایک فکر کر لے کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ہے فکر آخرت، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی تمام فکروں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ آج بیماری ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، عجیب و غریب معاملات ہیں, اولاد نافرمان ہے, یہ بندہ غور تو کرے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی میں کون سی کسر چھوڑی ہے. کوئی کسر نہیں چھوڑی, سارا طوفان بدتمیزی میں نے مچایا ہوا ہے. نہ اللہ کی عبادت کے لیے فرصت ہے, نہ نماز کے لیے فرصت ہے, نہ دینی ماحول میں جانے کے لیے فرصت ہے. تو کس چیز کے لیے فرصت ہے؟ صرف دنیا کے لیے. تو دنیا کرتے کرتے دنیا سے پھر ہم جب جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے لبوں سے کلمے کی جگہ کچھ اور نکل رہا ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان کی بجائے کسی اور چیز پر ہو رہا ہو. تو جو عبادت کے ذریعے اپنی زندگی سنوارتا ہے اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے. اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یوسف بھائی سے میں عرض کروں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یار وہ تو بیان کرنے والے تھے, مبلغ تھے, ہمارے اندر اتنی ایبیلیٹی تھوڑی ہے کہ ہم بیان کریں, ہم جا جا کے تبلیغ کریں. ہر ایک تو یہ سہولت نہیں رکھتا, ہر ایک یہ کوالٹی بھی نہیں رکھتا کہ وہ جا کے وہ بیان کرے, مبلغ بنے. تو یہ تو مبلغ تھے, بیان کرنے والے تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, ہم تو گنہگار ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام میں وصف نظر آتا ہے کہ وہ جہاں پر دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں, نیک بنانے کی فکر کرتے ہیں, تو وہ اپنی اصلاح کی بھی کوشش بہت زیادہ اس میں مصروف رہا کرتے تھے. صحابہ کرام علی مردوان اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, آپ کی جو انفرادی عبادات ہیں وہ اس کا اہتمام اگر ہم دیکھتے ہیں نا, تو ان کو احساس اس بات کا ہوتا تھا کہ وہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور کس کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ ہمارا رب ہے, رب کائنات ہے, اس نے ہمیں صحت سے نوازا ہے, دولت سے نوازا ہے, تندرستی دی ہے اس نے ہمیں, بہت ساری نعمتیں دی ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر دانت ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کر پاتے. اس کا احساس ان لوگوں کو بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو اگر ہم انداز عبادت دیکھتے ہیں, آپ کا اس کا اہتمام دیکھتے ہیں, بہت سارے بزرگان دین کے اندر ہمیں اوصاف نظر آتے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی عبادت کے لیے عمدہ قسم کے قیمتی لباس الگ سے رکھے ہوئے.
اللہ اکبر.
یعنی جیسے ہم نے دعوتوں کے لیے لباس رکھے ہوتے ہیں نا,
بالکل,
بھائی دعوت میں جانا ہے تو یہ لباس, تو پارٹی میں جانا ہے تو یہ لباس, تو فنکشن میں جانا ہے تو یہ لباس, آفس جانا ہے تو یہ لباس, اور مسجد جانا ہے.
اللہ اکبر, پوچھے مت بس.
تو عجیب و غریب قسم کا لباس, اگر فجر کی نماز میں دیکھیں تو لوگ لگتا ہے کہ نائٹ ڈریس کے اندر ہی آ رہے, ٹی شرٹ پہنی ہے, شلوار پہنی ہے, اور تو عجیب و غریب قسم کا لباس پہن کر عبادت کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن ان صحابہ کرام علی مردوان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, ان کی بھی جب ان کتاب چیزوں کو پڑھا تو بہت زیادہ ایک اچھا لگا اور ایک ایمان بھی تازہ ہوتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ الگ سے لباس رکھا ہوا تھا. اللہ کی عبادت جب کرنی ہوتی تھی, نماز پڑھنی ہوتی تھی, وہ لباس پہنتے تھے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا.
سبحان اللہ.
اچھا, ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 1000 درہم کی آپ نے چادر رکھی. کتنی قیمتی چادر تھی. بعض اوقات جب نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی تھی تو آپ جو ہے اس چادر کو زیب تن فرمایا کرتے تھے نماز کے لیے, کسی شادی میں جانا ہے, کسی تقریب میں جانے کے لیے خاص نہیں,
صرف عبادت,
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص آپ نے جو ہے وہ چادر رکھی ہوئی ہے. ایک جو آپ کا لباس 4000 درہم کا,
اللہ اکبر,
اس کو سال میں ایک بار استعمال فرما دے. وہ کب؟ جب ان کو لگتا کہ آج کی رات شب قدر ہے, اس رات کو وہ مسواک فرماتے, عطر لگاتے, اہتمام کرتے, وہ لباس پہن کر پوری رات اللہ کی عبادت میں
گزارتے. بہت ہی خوبصورت انداز, سبحان اللہ.
اچھا, یعنی تہجد گزار اتنے زیادہ پابند تھے, تہجد کے اتنے پابند تھے کہ تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی, تہجد کی نماز تک نہیں چھوڑتے تھے. اتنی حیرت انگیز بات, آج ہم فجر کی نمازوں کے, دیگر نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے, تہجد کی نماز فوت نہیں ہوتی تھی.
اللہ اللہ.
بلکہ یہاں تک آتا ہے, ایک بار ایسا ہوا کہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی. ایک بار یہ واقعہ ہو گیا.
اچھا,
تہجد کی نماز چھوٹ گئی. اب جناب اس کے کفارے میں,
اللہ
یعنی
اللہ,
فرض نہیں چھوٹا نا, سنت چھوٹی ہے, تو اس کے کفارے میں آپ نے رات کو سونا چھوڑ دیا. آپ فرماتے اب میں اس کے کفارے میں, اب اپنے آپ کو, اب وہ بزرگان دین ہیں, اپنے نفس کو سزا دینے کی بات کر رہے ہیں. یعنی گناہ ہوا نہیں ہے لیکن سزا دے رہے ہیں. ہمارے پر تو گناہ بھی ہو جائے تو احساس ندامت نہیں ہوتا. تو آپ نے پورا سال سونا چھوڑ دیا اور قیام لیل فرمانے لگے, رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارنا شروع کر دیا. اتنا اہتمام اللہ رب العزت عبادات کا یہ فرمایا کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اچھا لباس پہنیں, اچھا انداز اختیار کریں, خوشبو لگا لیں, مسواک کر لیں, ایک اچھا انداز اختیار کریں. قیمتی لباس ہو تو وہ ہے, وغیرہ ایک اچھا صاف ستھرا لباس پہنا جائے جس میں بدبو نہ ہو, گندا میلا کچیلا لباس نہیں پہننا چاہیے, اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس کا احساس کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ عبادت ہمیں مزہ دے گی, عبادت ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گی, عبادت میں ہمیں لذت آئے گی. آج عبادت میں لذت نہیں ملتی ہے مدنی چینل کے ناظرین, اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا, ہم عبادت کو اس کا حق بھی تو نہیں دے رہے ہیں, عبادت کے جو تقاضے ہم اس کو بھی تو پورا نہیں کر رہے. اگر اس کو اس تقاضے کو پورا کریں گے تو پھر ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کھانے میں اگر آپ نمک بھی چھوڑ دیتے ہیں کھانا آپ کو مزہ نہیں دیتا ہے, کھانے کے جو لوازمات ہیں جو ضروری چیزیں آپ وہ نہیں ڈالتے تو آپ کو کھانا مزہ نہیں دیتا.
ساری چیزیں موجود ہیں, گوشت اگر گوشت ہے تو گوشت بھی ہے, سبزی ہے تو سبزی بھی ہے, صرف نمک نہ ڈالنے کی وجہ سے وہ ذائقے والا.
اچھا اہتمام کتنا کر رہے ہیں بھائی, اگر آپ نہاری کھا رہے ہیں تو اس میں آپ کو ادرک بھی چاہیے, اس میں آپ کو لیمو بھی چاہیے,
ہو سکتا ہے کوئی کھا رہا ہو
ہو سکتا ہے. اچھا اس طرح سے کھچڑا کھا رہے ہیں تو اس میں بھی اس کے لوازمات, آپ کو دھنیا چاہیے تو جناب پیاز تو فلاں تو یہ تمام چیزیں, اب یہ پورا اہتمام کرتے تاکہ اس کے لذت میں اضافہ ہو جائے, حالانکہ پیٹ تو اس نے بھر دینا ہے بغیر اس کے بھی, اس کی لذت میں اضافہ ہو. تو ہم وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہماری عبادات کی لذت میں اضافے کا باعث بن جائے. اس کے بعد آپ کا دل خود چاہے گا کہ یار نماز دوبارہ سے کب ہوگی, جب نماز کا ٹائم دوبارہ سے کب ہوگا. وہ تو ہے نا کہ جب دو نمازوں کے دوران انسان نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو وہ گویا کہ نماز ہی کی حالت میں ہے. جب دوسری نماز ان دو نمازوں کے دوران جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے, جو نماز عبادت میں جس کا دل لگا ہوا ہے, تو ہمارے بزرگان دین عبادت کرتے کرتے رات گزر جاتی تھی, وہ کہتے تھے کہ یا اللہ تیری عبادت پوری ہوتی نہیں, رات اتنی چھوٹی ہے کہ رات گزر جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے. یہ وہی بات ہے, وہ عبادات میں اتنی لذت پیدا کر دیا کرتے تھے کہ ان کی روح کو نفس کو مزہ آنا شروع ہو جاتا
ہے.
یہ ہمارے بزرگان دین ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہم سن رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پورا اہتمام کر کے جاتے ہیں, اس کی بارگاہ میں اہتمام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں, ان کی عبادات ان کے لیے لذت کا ذریعہ بنتا
ہے. تو یہ بھی ہے نا اس میں, شب قدر میں جاگنا, رات جاگنا اور عبادت کرنا, یہ آپ کا طریقہ ہے.
سبحان اللہ,
یہ بھی ایک نقطہ ہے,
یعنی شب قدر کے لیے
اہتمام کرنا, رات جاگنا, عبادت کرنا, تو یہ ایک صحابی رسول کا طریقہ.
کسی نے تو یہ کہا جس شب کی تو قدر کر لے وہ شب قدر ہے.
کیا
شب کی تو قدر کرے, ویسے تو شب قدر ہے ایک مخصوص رات ہے, لیکن یہ بھی ایک محبت بھرا اور ایک سمجھانے والا انداز ہے کہ جس شب کی تو نے قدر کر لی وہی تیرے لیے شب قدر ہے, کہ جس رات میں تو اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا اور اللہ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو گیا. اللہ ہمیں ایسی راتیں اور ایسے دن عطا فرمائے, ایسی زندگی عطا فرمائے, عبادت کی لذت اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے, یقین مانے وہ بڑا کامیاب شخص ہے. عبادت کی لذت, نگران شورا کا ایک بیان تھا, اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ نے ذکر کیا اور اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے جو بدنگاہی کرتا ہے. بدنگاہی کرتا ہے, جس کی آنکھیں گناہ دیکھتی ہیں, جس کا ذہن گناہ کا سوچتا ہے. ظاہر سی بات ہے پہلے گناہ آنکھوں کے ذریعے جو دیکھا جاتا ہے, پھر ذہن اس کو قبول کرتا ہے, دماغ قبول کرتا ہے اور پھر وہ اندر سارا پروسیس چلتا ہے. تو آنکھوں کو جو صاف رکھے گا, صاف ستھرا رکھے گا, بدنگاہی سے بچے گا, اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی لذت عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں عبادت کی لذت عطا فرمائے, بدنگاہی سے کاش ہم بچ جائیں اور ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اس کے لیے ایک اچھے ماحول کا ہونا ضروری ہے. کیوں یوسف بھائی؟ تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہے اور ہم ایک ماحول سے اٹیچ رہیں. کیونکہ ایک ماحول کا, ایک انوائرمنٹ کا جب ہمارے ساتھ ایک اچھا سلسلہ رہے گا, ہم ایک ماحول سے اٹیچ رہیں گے تو یہ ماحول انشاءاللہ ہمیں بھٹکنے نہیں دے گا. ورنہ ایسا ہوتا ہے جذباتی توبہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی کی بات دل پہ لگ گئی, ہو سکتا ہے کہ جو ابھی مبلغین بیان کر رہے ہیں ان کی کوئی بات کسی کے دل پر لگے اور وہ توبہ کرے, تائب ہو, لیکن اس پر استقامت پانے کے لیے نیک ماحول کا ہونا ضروری ہے. اچھا ماحول آپ کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو استقامت مل ہی جائے گی, اور بہت کم ایسا ہوگا کہ شیطان آپ پر غالب ہو, آپ پر حملہ کرے اور آپ بالکل ہی دور ہو جائیں. تو آپ اپنے ارد گرد نیک ماحول کو جو ہے نا رکھیں, نیک ماحول سے وابستہ ہوں. زہ نصیب دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے الحمدللہ, جو دنیا بھی سنوارتا ہے آخرت بھی سنوارتا ہے, اس ماحول کو اپنا لیں. اس ماحول کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں خود ملیں گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا شوق تلاوت, اور اگر کچھ تلاوت کے فضائل بھی آپ ذکر فرمائیں.
جی ماشاءاللہ, بہت زبردست یہ وصف بھی آپ کا تھا کہ جہاں آپ کو نماز سے اتنی محبت ہے, وہیں آپ کو تلاوت قرآن سے بڑی محبت تھی, اور اتنی محبت تھی کہ آپ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ 7 دن میں ختم قرآن کرنا ہے.
اللہ اکبر.
اور 7 دن میں ختم
قرآن, روزانہ ایک منزل,
روزانہ ایک منزل, تو 7 دن میں ختم قرآن کر لیا کرتے تھے.
سبحان اللہ.
اچھا, اور یہاں تک بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا کہ رات کو کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے, کیونکہ قیام اللیل فرماتے تھے, تو رات کو کھڑے ہوئے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. اتنا یہ آپ کا قرآن سے محبت لگاؤ. غلام احمد میں تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا,
صحیح,
اور ایک ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں غور و خوض کرنا, اس کے معنی کو سمجھنا, اور ایک ہے اس کا اثر لینا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات کا اثر لیا ہے. تو یہ جو نیکی کرنے کا جذبہ ہے اور یہ جو اتنی نیکیاں کر رہے ہیں, تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تو یہ کہ آپ نے اس کا اثر لیا.
صحیح.
میں آپ کو یا مختصراً ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کرام جب آپ کے پاس آتے تھے, اگر وہ تین دن تک نہیں آیا نا تو پھر آپ اس کے بارے میں خبر گیری فرمایا کرتے تھے. یا تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ سفر پہ گئے ہوئے تو اطلاع دی جاتی کہ وہ یا موجود ہی نہیں ہے, سفر پہ گئے ہیں تو حضور دعا فرما دیتے.
صحیح.
کبھی ایسا ہوتا کہ وہ ویسے نہیں آئے تو حضور خود پہنچ جایا کرتے تھے.
سبحان اللہ.
اور کبھی ایسا ہوتا کہ اطلاع ملتی کہ بیمار ہیں تو آپ تیمارداری کی غرض سے چلے جاتے تھے. تو ایسا ایک انصاری صحابی تھا, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, تین دن تک نہیں آئے, سرکار نے ان کے بارے میں پوچھا کیا ہوا, بتایا گیا کہ بیمار ہو گئے شدید قسم کے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لیا ساتھ میں, ادھر فاروق اعظم کو لیا اور کچھ دیگر صحابہ کرام کو ساتھ لے ان کے گھر پہنچ گئے. جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ واقعی شدید بیمار ہیں. آپ نے بڑے پیارے انداز کے اندر ان سے تیمارداری کی اور پھر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا, تو کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا اور نماز مغرب میں نے ادا کی تو آپ نے اس نماز کے اندر سورہ قاریہ کی تلاوت کی.
اللہ.
جب سورہ قاریہ آپ نے پڑھی تو اس کے بعد اس کا جو اثر تھا نا وہ مجھ پر طاری ہوا, یعنی خوف خدا کا غلبہ ہوا, اور پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا جتنی آزمائشیں ڈالنی ہیں دنیا میں دے دے, آخرت میں عذاب میں اطلاع نہ کرنا.
اللہ.
تو یہ سین پہ کیفیت کہتے ہیں. اس کے بعد جو حال ہوا یا رسول اللہ وہ آپ کے سامنے, یہ کیفیت میری ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے دعا کرنی ہی تھی تو یوں کرنا تھا کہ دنیا کی بھی بھلائی مانگتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے. تو کہا چلو دعا کرو. اب انہوں نے دعا شروع کری, حضور نے بھی دعا شروع کری. تو راوی کہتے ہیں کہ ادھر دعا ہوئی, پہلے ان کی حالت یہ تھی گویا کسی نے رسیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے, لیکن ادھر جو ہے وہ دعا کی تو گویا رسیوں سے آزاد ہو گئے, بالکل ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. تو ایک چیز ہے تلاوت قرآن کرنا, ایک ہے تلاوت قرآن کے معنی کے اندر غور و خوض کرنا, اور ایک ہے اس کا اثر لینا. تو
صحابہ مجید میں غور و خوض کرنا,
جی, اس کا
ہمارا رب ہم سے کیا فرما
کیا فرماتا ہے, ان کے احکامات سیکھنا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہمارے صحابہ کرام تھے نا, تو یہ تلاوت قرآن کیا بھی کرتے تھے, اس کے معنی کے اندر غور و خوض بھی کیا کرتے تھے, اس کے احکامات کو سیکھتے بھی تھے, اور جو ہے وہ اس سے اثر
کیا کرتے,
جی, عمل کیا کرتے تو اثر لیا کرتے. تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اثر لیا کرتے تھے. اچھا, جہاں تک بات ہے فضیلت کی, زبردست فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے. اس طرح ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا, یا رب عز و جل اسے حلہ پہنا دے, جنت کا لباس وہ پہنا دے, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہنا دے گا. پھر قرآن عرض کرے گا, مولا اس میں اور اضافہ فرما, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کرامت کا تاج پہنا دے گا. پھر قرآن عرض کرے گا, الہی تو اس سے راضی ہو جا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا.
واہ واہ واہ.
اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے, قرآن جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت میں راضی ہو جائے گا.
اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنے والا, یعنی دیگر لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے لیے دعا کرتے ہیں,
جی,
یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے, یہ بھی عطا فرما دے, یہ بھی عطا فرما دے, قرآن پڑھنے والے کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جو صرف قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اس کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے کچھ مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا,
تو
اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے وہ سب عطا فرماتا ہے. تو یہ قاری قرآن کی فضیلت ہے, اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, باتیں بہت ہیں اور حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف ابھی بہت سارے ہیں جن کو ذکر کیا جائے تو یقیناً ایک اور سلسلہ ہو سکتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی پیاری پیاری سیرت ہے, اللہ ہمیں ان کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بس جو سنا اس پر عمل کرنے کی نیت کریں, کوشش کریں اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی, ہماری اصل زندگی وہاں کی زندگی ہے, یہ عارضی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اللہ متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کی زندگی۔ تو یہ دھوکہ ہے، اور دھوکا اس کے لیے ہیں کہ جو اس میں بدمست ہو گیا اور عبادت سے دور ہو گیا، عبادت سے غافل ہو گیا۔ وگرنہ یہی دنیا کہ جس میں بندہ رہ کر نیک اعمال کرتا رہے، تو یہ نیک اعمال اس کو انشاءاللہ جنت تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سیکھا سمجھا، اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔